جمعہ 9 ستمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعض علاقوں میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صوبائی وزیر قانون نے کہا،
دہشت گردوں کا لگن تنظیموں یا ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان کے خلاف زیادہ موثر اور زیادہ سٹرنگ سے جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو تیز کرنے کے لیے رینجرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان خدمات سے صرف محرم تک ہی استفادہ کیا جائے گا۔ عبید ملک۔
پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کے لیے سمری وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بھجوا دی گئی ہے۔ رینجرز کی تعیناتی ایپکس کمیٹی کی جانب سے طے کیے گئے مخصوص علاقوں میں 60 دن کے لیے کی جائے گی، جہاں وہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور کلعدم تنظیموں کے خلاف پنجاب پولیس کے شعبہ انسداد دہشت گردی کے ساتھ مل کر انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیوں میں حصہ لیں گے۔ رینجرز دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کے علاوہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں سیکورٹی پر بھی مامور ہوں گے۔ تاہم پنجاب میں انہیں سندھ کی طرح پولیسنگ کے اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پولیس کی کارکردگی اطمینان بخش ہے، تاہم کوئٹہ سول ہسپتال دھماکے کے بعد صوبے میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
کوئٹہ کے واقعے کے بعد اگر کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ بعض جگہ پہ مزید جو ہے وہ سٹرنگ کی ضرورت ہے، تو جو رینجرز فورس ہے وہ بھی پاکستان کی فورس ہے۔ یہ محدود مدت اور محدود ایریاز کے لیے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ اس میں جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی گنجائش رہ جائے گی تو پھر اس کو مدت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔
پاکستان نے رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اس توسیع سے قبل افغان پناہ گزینوں کو دسمبر کے بعد ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 3 ماہ کی توسیع کا یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں، کہ جس کی صدارت وزیر اعظم میاں نواز شریف کر رہے تھے، آج کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ریاستوں اور فرنٹیئر ریجنز کی وفاقی وزارت کو قومی قیادت، سیاسی جماعتوں اور افغان نمائندوں سے ان کی تشویش سے متعلق وسیع البنیاد مشاورت کی ہدایت بھی دی ہے، لیکن ابھی واضح نہیں کہ غیر قانونی طور پر موجود افغان پناہ گزینوں پر اس کا کچھ اثر ہوگا یا نہیں۔ خیال ہے کہ ان کو گرفتار کر کے واپس اپنے وطن بھیجنے کا عمل جاری رہے گا۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو، ناکہ بندی، رابطوں پر پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود حالات بے قابو ہیں۔ وادی میں گزشتہ 2 ماہ سے عام زندگی معطل ہے اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں آج بھی جمعہ کے اجتماع کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ 2 ماہ سے کرفیو اور ناکہ بندی کی وجہ سے جامع مسجد اور دوسرے اہم مقامات پر جمعہ کا اجتماع نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم ناکہ بندی کے باوجود بانڈی پورہ، پلوامہ اور بارہمولہ اضلاع میں لوگوں نے آج بھی ہند مخالف مظاہرے کیے۔ فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 جولائی کو مسلح علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کی پولیس آپریشن میں ہلاکت کے بعد سے اب تک 75 افراد ہلاک اور 10,000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کو آج پریس کانفرنس سے خطاب کی اجازت نہیں دی گئی۔ دریاسنا بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے کشمیر کا دورہ کیا اور لائن آف کنٹرول پر اگلی چوکیوں کا معائنہ کیا۔
شمالی کوریا نے ایک کامیاب جوہری تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ پر جوہری تجربوں کے مقام پر محسوس کیے جانے والے زلزلے کے کئی گھنٹے بعد کیا گیا۔ ذیشان حیدر۔
آج صبح شمالی کوریا میں 5.3 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے خبر رسائیں ادارے کے مطابق یہ ایک مصنوعی زلزلہ تھا جو جوہری تجربے کے نتیجے میں آیا۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ایک جدید اور حال ہی میں تیار کیے گئے جوہری وار ہیڈ کا تھا، جس کی کامیابی کے بعد شمالی کوریا نے بیلسٹک راکٹوں پر جوہری ہتھیار نصب کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ جنوبی کوریا کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کا اب تک کا سب سے بڑا جوہری تجربہ ہے، اور حالیہ تجربے کی شدت گزشتہ تجربوں سے دگنی تھی۔ اس تجربے کے بعد ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کو عملی طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت کے قریب پہنچ چکا ہے۔
شام میں جنگجو گروپ النصرہ فرنٹ، جس نے اب اپنا نام بدل کر جبہت الفتح الشام رکھ لیا ہے، نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ان کے سینئر کمانڈر ابو عمر شراکیب حلب میں ہونے والے فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ظفر سید۔
النصرہ فرنٹ، جس کا نیا نام جبہت الفتح الشام ہے، کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کمانڈر کی ہلاکت کس ملک کی طرف سے کیے گئے حملے میں ہوئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حلب کے مغرب میں واقع کفر ناہا گاؤں میں ابو عمر شراکیب کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ابو عمر سمیت اس جنگجو گروپ کے دیگر سینئر کمانڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں موجود شام میں انسانی حقوق سے متعلق سیرین آبزرویٹری گروپ کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں نامعلوم جنگی طیاروں نے جس وقت فتح الشام کو نشانہ بنایا اس وقت وہاں ایک میٹنگ چل رہی تھی۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پنجاب میں صوبائی حکومت نے شدت پسندوں اور کلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی اور صوبے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے محدود علاقوں اور محدود مدت کے لیے رینجرز کو طلب کر لیا ہے۔ تاہم صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ یہی آج پروگرام کا بڑا موضوع ہے اور آگے چل کر اس کا تجزیہ کریں گے، مگر پہلے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے پوچھا کہ صوبے میں رینجرز طلب کرنے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی۔
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سانحہ کوئٹہ ہوا ہے اس کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ جو پولیس، رینجرز اور دوسرے ادارے جو ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کر رہے ہیں ان کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے وہ رینجرز کو کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی مدد کے لیے جو ہے ڈپلوائے کیا جائے، تاکہ دہشت گردوں، کالعدم تنظیموں یا ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان کے خلاف زیادہ مؤثر اور زیادہ سٹرینتھ سے جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ کی جائے۔ رینجرز آلریڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مزید جو ہے وہ ریگولر کرنے کے لیے اور ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے تاکہ دہشت گردی کے امکانات کو جو ہے وہ رول آؤٹ کیا جا سکے، تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ بعض ایریاز میں یعنی پنجاب کے بعض جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں یا جہاں پہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق سخت کاروائی کی ضرورت ہے، تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ رینجرز کو بلایا جائے گا۔ اور رینجرز کو اس سے پہلے بھی روٹین میں بھی جو ہے وہ جس طرح سے پہلے راجن پور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑا سا پہلے ایک آپریشن کیا گیا تو وہاں پہ بھی بلایا گیا تھا اور وہاں پہ بھی پولیس کی مدد کے لیے جو ہے وہ ریکوزیشن کیا گیا تھا، تو یہ اس سے پہلے بھی یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔
اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ محدود مدت کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی ایک دو مہینے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے ہوگا؟
یہ محدود مدت اور محدود ایریاز کے لیے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ اس میں جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی گنجائش رہ جائے گی تو پھر اس کو مدت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔
تو انیشیلی ابتدائی طور پر کتنی مدت کے لیے آپ کے خیال میں بلا رہے ہیں؟
ابتدائی طور پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کیونکہ محرم آ رہا ہے، محرم تک یا محرم کے بعد تک جو ہے یہ رکھا جائے گا، کیونکہ اس دفعہ محرم کے موقع پہ ہمیں کچھ اپریہنشن یا تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ زیادہ ہے۔
آپ نے بتایا کہ محرم ہے اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن پنجاب میں تو پولیس کی صلاحیتوں پر خاصا سرمایہ اور خاصا وقت صرف کیا گیا ہے، انہیں بڑھایا گیا ہے، بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا وہ ناکافی ہے سیکیورٹی کہ وہ سیکیورٹی کو کہاں قائم رکھ سکے؟
پولیس نے جو ہے وہ بڑا مؤثر کنٹرول کیا ہے، آپ کے علم میں ہے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئٹہ کے واقعے کے بعد اگر کچھ رپورٹس ایسی ہیں، بعض جگہ پہ مزید جو ہے وہ سٹرینتھ کی ضرورت ہے۔ جو رینجرز فورس ہے وہ بھی پاکستان کی فورس ہے اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف کاروائی میں پوری طرح سے انوالو ہے، اس کی مدد لینا جو ہے پولیس کو نامناسب بات نہیں ہے بلکہ عین مناسب ہے۔
رانا ثناء اللہ صاحب، جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا راجن پور کے واقعے کی طرف کہ وہاں پر فوج کو بھی بلایا گیا تھا اور پولیس کی مدد کے لیے دوسرے سیکیورٹی ادارے بھی آئے تھے، تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ پولیس کی تربیت میں کچھ کمی ہے کہ گاہے گاہے اس طرح کی سوچ ابھرتی ہے کہ شدت پسندی کے مقابلے کے لیے یا جو ڈاکو ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں مثلا چھوٹو گینگ، ان کے مقابلے کے لیے پولیس جو ہے وہ ناکافی ہے؟
نہیں، نہ پولیس ناکافی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صلاحیت یا ٹریننگ میں کوئی کمی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ایسی ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ تعداد کی اور زیادہ ہیوی ویپنز کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ یقیناً جو ہے وہ پولیس کے پاس اس تعداد یا اس کیپیسٹی کی چیزیں نہیں ہوتی جو کہ رینجرز کے پاس ہوتی ہیں, اور بعض وقت پھر رینجرز سے بھی معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے.
جب یہ رینجرز باقاعدہ تعینات ہوں گے, آپ نے کہا کہ محدود وقت کے لیے محدود علاقوں میں, تو کیا یہ شدت پسندوں یا جنہیں آپ دہشت گرد کہتے ہیں ان کے خلاف آپریشنز بھی کریں گی, یا محض یہ انتظار کریں گی کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پولیس ناکام رہتی ہے تو پھر پولیس کی مدد کو جائیں گی؟
نہیں نہیں, وہ پولیس کے ساتھ اب بھی جو ہے وہ محدود پیمانے پہ پولیس کے ساتھ کومبنگ آپریشنز, سرچ آپریشنز کر رہے ہیں. انہی آپریشنز کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے گا, لیکن اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ انوالو ہوگی.
یہ تھے صبح پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ. اسی تناظر میں میں نے اسلام آباد میں سینئر صحافی زاہد حسین کو تجزیے کی دعوت دی اور پہلے ان سے پوچھا کہ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی رینجرز کی تعیناتی, دونوں صوبوں کی صورتحال میں کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟
نہیں دیکھیں, سندھ میں تو پوری رینجرز نہیں ہے, صرف کراچی میں ہے, لیکن کراچی کی صورتحال اور پنجاب کی صورتحال یکساں نہیں ہے. کراچی کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. کراچی میں امن عامہ جو ہے بالکل ہی ایک لحاظ سے کولیپس کر گئی تھی, جس کی وجہ سے رینجرز کو بلایا گیا تھا. لیکن پنجاب میں فی الحال ایسی صورتحال نظر نہیں آتی ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہاں پہ پولیس فورس یا سویلین جو لا انفورسمنٹ ہے وہ کولیپس کر گئی ہو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پنجاب میں بھی جو ہے ایک جو سیکٹرین آرگنائزیشن اور یا بینڈ آرگنائزیشن ہے, ان کی جو ہے ایکٹیویٹیز ابھی تک جاری ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ رینجرز کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ سویلین اتھارٹی یا جو ہے یا پولیس کو جو ہے کہ اعانت کریں, تو وہ تو ایک حد تک صحیح ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ کراچی کی ہے.
پنجاب کے وزیر قانون کہتے ہیں کہ رینجرز انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے ساتھ مل کر کلدم مذہبی تنظیموں اور شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے گی. کیا یہی حکمت عملی آپ کے خیال میں رہے گی, یا رینجرز کی کارروائیاں کراچی کی طرز کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہیں؟
مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہی صورتحال ہوگی جو کہ کراچی کی ہے. اگر یہاں پہ رینجرز آتے ہیں تو میرے خیال یہ کہ ان کی جو ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ محدود ہوگی, اور جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس کی صرف کالعدم تنظیموں کے خلاف اس کی کارروائی ہوگی, تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی حد تک, کیونکہ مینڈیٹ جو ہے کراچی میں بہت وسیع دیا گیا ہے, اسپیشل پاورز دیے گئے ہیں رینجرز کو. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ اس میں اس قسم کی اسپیشل پاورز نہیں دی گئی ہیں جو کہ کراچی میں. اس میں تو آپ ان کو تو سارا حق دیا گیا تھا کہ جو ہے وہ کسی کو پکڑ بھی سکتے ہیں وداؤٹ وارنٹس, گرفتاری کے بھی وہ تھے, جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ پنجاب میں وہ دیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ پولیس کے ساتھ مل کے کاروائی کریں گے, لیکن وہ نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنے طور پہ کوئی کاروائی کر سکیں گے.
تو زاہد حسین, آخر سول ادارے جو ہیں, پولیس ہے یا اور دوسرے جو سول ادارے ہیں سیکیورٹی کے, ان کی استعداد بڑھانے کی کوششیں کیوں کامیاب نہیں رہتی؟ پھر آخر میں وہی ہوتا ہے کہ یا تو رینجرز کو بلانا پڑتا ہے یا فوج طلب کر لی جاتی ہے.
دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے. اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جو پولیس کی جو ہے آپ کو تنظیم نو کرنی چاہیے تھی بہت عرصے پہلے, اور خاص طور پہ جو جن مسائل کا تعلق ہے یا چیلنجز جو ہیں, اب جو نئے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں خاص طور پہ جو ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ, تو اس لحاظ سے پولیس کو جو ہے پوری طرح نہ ٹرین کیا گیا ہے نہ ہی جو ہے ان کو جو ضروریات ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ رینجرز کا سہارا یا آرمی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور یہ بات ہے کہ اگر جو ہم بات کرتے ہیں انتہا پسندی یا وائلنٹ ملیٹنسی کے خلاف شہروں میں, جو اگر اس کی روک تھام کرنی ہے تو اس کو پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. آپ کے رینجرز جو ہے وہ تو وقتی طور پہ آپ کی مدد ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو کہ یہ آپ کے سویلین انٹیلیجنس اور یہ پولیس کے ادارے کر سکتے ہیں, اگر ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے یا ٹریننگ ہے جس قسم کی اگر دی جائے تو.
اچھا, وزیر قانون جو پنجاب کے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ محدود مدت کے لیے رینجرز کو بلایا گیا ہے, تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے, تو کیا کراچی کا جو منظرنامہ ہے, جو سینیریو ہے, وہ پنجاب میں بھی دہرایا جا سکتا ہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہوگا. وہی میں بات کرتا ہوں, مینڈیٹ بہت مختلف ہے یہاں پہ بھی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ کچھ کاروائی کی جائے تو اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے تو اس میں آپ دو مہینوں کے بجائے چار مہینے کر سکتے ہیں. کراچی کی دیکھیں صورتحال, یہ کراچی میں رینجرز آج سے نہیں آئی ہے. کراچی میں رینجرز جو ہے تقریباً 20 سال سے ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ اسپیشل پاورز بھی دی گئی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی اسی لحاظ سے بلایا گیا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ جو ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. میرے خیال حکومت, پنجاب حکومت بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار زاہد حسین. اور اب ایک مختلف موضوع. پاکستان میں حکومت نے ملک میں رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں اگلے برس مارچ تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم وہ پاکستانی خواتین مشکلات کا شکار ہیں جن کی شادیاں افغان مردوں سے ہوئی ہیں, کیونکہ وہ خود افغانستان جانا نہیں چاہتی جبکہ ان کے شوہروں کو پاکستانی شہریت نہیں مل سکتی. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی.
24 سال قبل ایک افغان پناہ گزین سے شادی کرنے والی پاکستانی خاتون بی بی آسیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر یہ رشتہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. وہ ایک غیر سرکاری تنظیم سے منسلک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان جیسے کئی پاکستانی بیویاں کسی صورت اپنے شوہروں کے ہمراہ افغانستان جانے کے لیے تیار نہیں, جبکہ یہی خیالات ان کے بچوں کے بھی ہیں. انہوں نے کہا,
بس میرا تو یہ سوچنا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی, اگر وہ جائیں بھی تو میں نہیں جاؤں گی. اور بچوں کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا باپ افغانی ہے, ابھی پتہ چلا ہے. لیکن وہ نہیں جاتی, یہاں کی اسکول بھی پڑھے ہیں, یہاں ماحول میں وہ نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم افغانی ہیں. ہم نے ایسے ہی اس کو تربیت دی ہے نا, لیکن وہ بہت خفا ہے ابھی. وہ ہم خود پریشان ہیں, ہمارے گھر والے بھی پریشان ہیں. تو ہماری درخواست ہے, یہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری جو پاکستانی عورتیں ہیں جو افغانوں سے شادی ہوئے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ یا وہ حکومت کرے کہ وہ نہ جائے.
پاکستان اور افغانستان تمام تر اختلافات کے باوجود پڑوسی ممالک ہونے کے ناطے عرصہ دراز سے مضبوط مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. تاہم اب لگتا ہے کہ اس بندھن میں تلخی آنے کا امکان ہے. حکومت پاکستان پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ایسے افغان پناہ گزینوں کو شہریت نہیں دی جائے گی جن کی بیویاں پاکستانی ہوں, جبکہ یہی فارمولا ان کے بچوں کے لیے بھی اپنایا گیا ہے. پشاور کے دانش آباد کے علاقے میں کئی افغان پناہ گزین خاندان مقیم ہیں. گزشتہ 30 سالوں سے یہاں رہنے والے افغان شہری نقیب اللہ مختار کا کہنا ہے کہ ان کے محلے میں کئی ایسے پاکستانی اور افغان خاندان موجود ہیں جن کے آپس میں رشتے قائم ہیں.
یہ اسی محلے میں ایک آدمی تھا افغان, انہوں نے ایک پاکستانی سے شادی کی 35 سال پہلے, اس کے بچے میری طرح جیسے تھے. اور جب یہ مسئلہ افغانستان کا پیدا ہوا تو اس کی بیوی اس کے لیے راضی نہیں تھے کہ وہ افغانستان جائے, تو اسی لیے گھر میں جھگڑا پیدا ہوا. سارا محلہ یہ بات جانتا ہے. تو انہوں نے گھر کو, بیوی کو, بچوں کو چھوڑ کر افغانستان چلا گیا. بیوی مجبوراً چار صدی سے تھے تعلق رکھنے والے تھے, وہ 4 صدی چلا گیا اپنے باپ کے پاس. تو ایسے مسئلے تو بہت زیادہ ہے.
افغان پناہ گزینوں سے شادی کرنے والی کئی پاکستانی خواتین نے گزشتہ روز بچوں کے ہمراہ پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا. خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے شوہر اور بچوں کو پاکستانی شہریت دی جائے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان حکومتوں کی سطح پر تعلقات پہلے ہی سے کشیدگی کا شکار ہے, لیکن اب بظاہر لگتا ہے کہ دونوں ممالک کا ایسے منقسم خاندانوں کے متعلق کوئی واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تلخیاں عوامی سطح پر بڑھنے کا امکان ہے. رفت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
بیوی پاکستانی, شوہر افغان. ملکی قوانین خاندان کو بٹوارے پر مجبور کر رہے ہیں, جس سے ایک سماجی المیہ جنم لے سکتا ہے. میں نے پاکستان میں حقوق انسانی کی کمیشن کی سربراہ زہرہ یوسف سے پوچھا کہ کسی پاکستانی عورت کے غیر ملکی شوہر کو پاکستانی شہریت نہ دینا کیا حقوق انسانی کی خلاف ورزی اور صنفی امتیاز کے مترادف نہیں؟
ایک ڈسکریمنیٹری ہے قانون پاکستان میں, جو صرف افغان ان کو نہیں اپلائی کر رہا ہے, مگر جو پاکستانی خواتین نان پاکستانی سے شادی کرتے ہیں تو ان کے شوہر کو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے. تو یہ پاکستانی عورتوں کے ساتھ بھی ہے یہ مسئلہ. کافی دنوں سے جو رائٹس آرگنائزیشن میں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس میں تبدیلی آئے, مگر ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور اسی طرح سے ان کے بھی جو حقوق ہیں وہ ڈیفینیٹلی وائلیٹ ہو رہے ہیں.
تو اس طرح, تو اب اگر ایک افغان پناہ گزین آیا تھا اور اس نے شادی کر لی, اور اب جب ان کی واپسی کی بات ہو رہی ہے تو اگر ان کے بچے ہیں تو ان کی تو فیملی, ان کا تو خاندان بڑھ جائے گا کہ اگر شوہر کو واپس بھیجا جائے اور بیوی جو ہے وہ یہاں رہنا چاہے اس طرح.
ہاں یہ تو ہے ایک مسئلہ, اور جیسا کہ میں نے کہا یہ صرف افغانوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے.
اچھا یہ مردوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ نہیں, مردوں کے ساتھ نہیں, اگر پاکستانی
مردوں کے ساتھ نہیں ہے, اگر کوئی مرد غیر ملکی عورت سے کر لے شادی تو اس کو مل جاتی ہے نیشنلٹی.
اچھا تو آپ ظاہر ہے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا ہے, یعنی خواتین, خاص طور پہ پاکستانی خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کے شوہروں کو شہریت نہیں ملتی, تو کیا ان کو اجازت نامہ ملتا ہے رہنے کا, یا کس طریقے سے وہ ان کی گزر بسر پھر ہوتی ہے؟
وہی ہے کہ وہ مطلب لانگ ٹرم ویزا سے رہتے ہیں, اگر ان کو رہنا ہے پاکستان میں تو, مگر شہریت نہیں ملتی ہے. کچھ عورتوں کو جانتی ہوں جو کورٹ میں بھی گئی, مگر کچھ کیس ان کے حق میں نہیں فیصلہ ہوا.
اور اس شادی سے جب بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی شہریت کا کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے پہلے تو میرے تک جاننے میں پاکستان میں جو پیدا بچے ہیں ہوتے ہیں تو ان کو شہریت ملتی ہے.
اچھا
مگر ابھی ریسنٹلی پاکستان کی جو ایٹیچیوڈ جو ہے انٹیریئر منسٹری کا کافی سخت ہوتا جا رہا ہے, اور ابھی حال ہی میں انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بچے یہاں پیدا ہوں گے افغانی ان کے فیملیز میں تو ان کو نہیں دی جائے گی شہریت.
اچھا آپ کا ظاہر ہے, آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے, لوگ عدالتوں میں بھی گئے ہیں, تو آپ کا ادارہ اس سلسلے میں کسی قانون سازی کی کوشش کر رہا ہے, کوئی لابینگ کر رہا ہے, اور اگر کر رہا ہے تو حکومت اس امتیاز کا کوئی جواز پیش کرتی ہے, کوئی وجہ بتاتی ہے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟
دیکھیے ان کا جو پہلے جو دیتے تھے وجہ وہ یہ کہ ٹھیک ہے جو فورنر عورتیں ہیں ان کو وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی مطلب خطرناک ثابت نہیں ہو سکتی ہیں ملک کے لیے جیسے کہ فورن مرد, ان کو نیشنلٹی دیں تو ہو سکتا ہے وہ ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں اس طرح کی, مگر وہ بڑا ایک نیرو وہ ہے اپروچ, اور اس طرح سے تو ہزاروں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت کا جو یہ کنسرن ہے, یہ جو خدشہ ہے سیکیورٹی کا یا کہ جاسوسی کا یا جو یہ کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر سکتے ہیں, آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی وزن ہے؟
سیکیورٹی ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے, مگر آپ ڈیل کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ, اور اس قسم کا رویہ کہ سب کو ٹیررسٹ کے اس سے دیکھے کہ یہ ٹیررسٹ ہے.
پاکستان میں حقوق انسانی کے کمیشن کی سربراہ زہرا یوسف. ادھر افغان پناہ گزینوں کے مدت قیام میں توسیع کے فیصلے پر بعض پناہ گزینوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
بیشتر افغان مہاجرین یہاں 30 سے 35 سالوں سے آباد ہیں, کاروبار, تعلیم, رشتے داریاں اب سب کچھ یہیں کا ہو کر رہ گیا ہے. وفاقی کابینہ کی جانب سے 3 ماہ کی توسیع پر بیشتر مہاجرین کا کہنا ہے کہ یہ توسیع تو توسیع ہی نہیں ہے, اس مدت میں وہ اپنا کاروبار کیسے سمیٹیں گے؟
بڑا کاروبار والے کو بہت نقصان ہو رہے نا, ہمارا چھوٹا کاروبار ہے تو 6 مہینے میں نہیں اسے کنٹرول سکتا ہوں, اس نے کم از کم تو 1 سال 2 سال تو وقت لے گیتا ہے, کیونکہ ہمارا پاس میں بہت لوگوں کے پیسے, ہمارا پیسے ہم لوگوں کے پاس ہے نا, جو ہم نے قرض چکاتے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے.
یہ پراپرٹی کا خاص کر پراپرٹی پہ اثر پڑا ہے, اور جس کے یہ دکان یا پلاز ہے وہ کرائے پہ جو ہے نا اس پہ بھی اثر پڑا ہے. یہاں تقریباً پہلے جو کنال گھر جو کرایہ کا تھا نا وہ 80,000 کا تھا, اب 60-65 پہ مل رہا ہے.
طالب علموں اور ان کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے.
25-30 سال ہم نے ادھر گزارے, میں 14 تک ادھر ابھی پڑھ رہا ہوں, میں ان شاء اللہ اسٹوڈنٹ ہوں, ادھر کالج میں پڑھتا ہوں اور میں میڈیکل کر رہا ہوں ابھی. اس ٹائم انہوں نے ہمارا کوٹا بند کیا ہے تعلیم کا, تو ابھی سر آپ سوچیے ابھی میں ادھر جا کے نا پھر کیا کروں گا, تو یہ میرا تعلیم بھی اسی طرح ادھورا رہ گیا. ابھی میں ادھر کام کر رہا ہوں, محنت مزدوری کر رہا ہوں, تو اس میں جو ریڑھی میں کام کرتے ہیں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہا.
ابھی ہمارا بچے بھی دیکھ لو, ہمارا بچے ابھی گھر پہ پڑھے ہیں, اسکول میں نہیں جاتے. ہم جو اسکول جاتے ہیں کہتے ہیں افغانی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں ہم جی ہم افغانی ہے, افغانی کا ریش نہیں ہے, ادھر میں اسکول میں داخلہ نہیں مل سکتا.
بعض افغان پناہ گزین گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان سے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کریں گے, جبکہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ٹیم سے باہر رہنے والے مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے, اور سعد نسیم جو آخری بار اس سال بنگلہ دیش کے دورے میں ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے تھے T20 ٹیم کا حصہ ہیں. اعلان کردہ ٹیم میں بقیہ کھلاڑی وہی ہیں جو انگلینڈ کے خلاف اولڈ ٹریفرڈ میں T20 جیتنے والی ٹیم میں شامل تھے. یہ سیریز رواں ماہ 23 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں کھیلی جائے گی. امریکن ٹینس سٹار سرینا ولیمز کا ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 186 ہفتوں کا طویل راج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, کیونکہ یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں سرینا کو جمہوریہ چیک کی کیرولینا پلسکووا سے اسٹریٹ سیٹس میں 6-2 اور 7-6 سے شکست ہو گئی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کیریئر کا 23واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کا موقع بھی کھو دیا. یہ ریکارڈ جرمنی کی سابق ٹینس پلیئر اسٹیفی گراف نے 22 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت کر قائم کیا تھا. اب سرینا کو عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن بھی ہونی پڑے گی, اور یہ مقام جرمنی کی اینجلک کربر کو مل جائے گا, جنہوں نے یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں ڈنمارک کی کیرولائن ووزنیاکی کو 6-4 اور 6-3 سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے. جبکہ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے 4 سیمی فائنلسٹ نوویک جوکووچ, سٹین واورنکا, کئی نشیکورے اور گائل مومفس ہیں. ریو ڈی جنیرو میں جاری پیرا اولمپکس مقابلوں میں برطانیہ کی سائیکلسٹ سیرا سٹوری نے پہلے ہی دن سونے کا تمغہ جیت لیا. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی ضابطہ اخلاق کمیٹی نے تنظیم کے سابق صدر سیپ بلاٹر کے خلاف رشوت اور کرپشن کے الزامات کی تفتیش کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے. لاکھوں ڈالرز رشوت کے کیس میں ان کے ساتھ سابق سیکرٹری جنرل جیروم واک اور فائنانس ڈائریکٹر مارکس کارٹنر بھی ملوث ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. بھارتی ریاست ہریانہ میں 3 مسلمان خواتین کے ساتھ کچھ عرصے قبل اجتماعی زیادتی یا ریپ کو مذہبی منافرت کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے. تفصیل آگے آنے کو ہے. پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری.
افغانستان کے صدارتی محل سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مال لے جانے والی پاکستانی گاڑیوں کو افغان سرزمین پر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پنجاب حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو تیز کرنے کے لیے رینجرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت نے ملک میں رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو, ناکہ بندی, رابطوں پر پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود حالات بے قابو ہیں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. شام میں جنگجو گروپ النصرہ فرنٹ کے سینئر کمانڈر ابو عمر شراکیب ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
شمائلہ جعفری سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد دوسرے موضوعات۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے علیحدگی پسند رہنماؤں اور رضاکاروں کی سلامتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔
سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں آج بھی جمعہ کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ 2 ماہ سے کرفیو اور ناکہ بندی کی وجہ سے جامع مسجد اور دوسرے اہم مقامات پر جمعہ کا اجتماع نہیں ہو رہا ہے۔ تاہم ناکہ بندی کے باوجود سری نگر کے علاوہ بانڈی پورہ، پلوامہ اور بارہمولہ اضلاع میں لوگوں نے ہند مخالف مظاہرے کیے۔ فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادموں کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے 8 جولائی کو مسلح علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کی پولیس آپریشن میں ہلاکت کے بعد سے اب تک 75 افراد ہلاک اور 10,000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت ہند کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس دوران 5,500 سے زیادہ فورسز اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ دریاسنا علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے آج ایک پریس کانفرنس طلب کی تھی، لیکن سری نگر کے حیدرپورہ علاقے میں واقع ان کی رہائش گاہ پر پہلے ہی بھاری تعداد میں پولیس اور فورسز اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔
آج یہاں پریس کانفرنس تھی سید علی گیلانی صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی تو یہاں سے آپ جائیے۔ ان کے تیور بھی بڑے تیز دکھائی دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ we will not allow any press conference۔
انہوں نے بعد میں ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے ذرائع کا حوالہ دے کر کہا کہ حکومت نے ہند مخالف دانشوروں، رضاکاروں اور بعض علیحدگی پسند رہنماؤں کو قتل کرنے کا خفیہ منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ مسٹر گیلانی نے پاکستان، ترکی اور دوسرے ممالک کی طرف سے کشمیریوں کی حمایت کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے تو کشمیر میں امن قائم ہو سکتا ہے۔
ہمارے لیے بہتر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، ہمارے پاس صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہندوستان نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہم سے وعدے کیے ہیں اور 18 قراردادوں پر جو انہوں نے دستخط کیے ہیں، ان قراردادوں کو تسلیم کیا ہے عالمی سطح پر، ان پر وہ عمل کرے اور جموں کشمیر کے عوام کو حقیق ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کرے، اس وقت تک کوئی امن حاصل نہیں ہو سکتا۔
اس دوران بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے کشمیر کا دورہ کیا اور لائن آف کنٹرول پر اگلی چوکیوں کا معائنہ کیا۔ فوج نے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی ہے جن میں بتایا گیا تھا کہ جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع کو فوج کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ادھر بھارتی اخبارات کے مطابق مرکزی حکومت کا خیال ہے کہ کشمیر میں وہابی مذہبی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
کشمیر کے بارے میں یہ خبریں سرکاری ذرائع کے حوالے سے شائع ہوئی ہیں۔ بظاہر اعلیٰ سرکاری افسران نے کچھ صحافیوں کو بریف کیا ہے اور اس بریفنگ سے یہ اندیا ملتا ہے کہ وفاقی حکومت کن خطوط پر سوچ رہی ہے۔ اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق سرکاری ذرائع نے اسے بتایا ہے کہ حکومت علیحدگی پسندوں سے بات چیت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ پہلے تشدد کے ذریعے ایک منتخب حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوششوں کی سرکوبی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن کشمیر سے کل جماعتی وفد کی واپسی کے بعد بدھ کو وفاقی وزیر جتندر سنگھ نے باضابطہ یہ بات کہی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز یا فریقین سے بات چیت کے راستے کھلے ہیں۔ وفاقی حکومت کا بظاہر نظریہ یہ ہے کہ اس مرتبہ کشمیر میں جاری شورش میں مذہب کا عمل دخل زیادہ ہے اور اس کا مقصد ریاست میں ایک مذہبی حکومت قائم کرنا ہے۔ کشمیر میں شورش کی تازہ لہر 2 مہینے پہلے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک مقابلے میں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی تھی اور تشدد کے واقعات میں اب تک 70 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بریفنگ کی بنیاد پر اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق حکومت کو 101% یقین ہے کہ کشمیر کی موجودہ شورش میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ یہ دعویٰ تو حکومت کی جانب سے پہلے بھی کیا گیا ہے، لیکن نسبتاً نئی بات حکومت کا یہ موقف ہے کہ وادی کے مسلمانوں میں ریڈیکلائزیشن بڑھ رہا ہے اور وہ تصوف سے ہٹ کر وہابی اسلام کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی بریفنگ کی بنیاد پر ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے کہ حکومت سخت موقف اختیار کرے گی، جموں کشمیر میں وہابی مذہبی حکومت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کل جماعتی وفد میں شامل کئی رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ حالات پر قابو پانے کے لیے تمام فریقین سے بات چیت کرے، حالانکہ خود حریت کے رہنماؤں نے سری نگر میں ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق حکومت کے نظریے سے اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ حکومت شورش سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں اضافی فوج تعینات کی جا رہی ہے اور فوج نے جموں خطے سے شورش زدہ جنوبی کشمیر میں کئی اضافی کمپنیاں بھیجی ہیں۔ اخبار کے مطابق سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے اسے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت نے حالات مزید بگڑنے کی صورت میں فوج کو اضافی ذمہ داریاں اور اختیارات دینے کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے اور اس پالیسی کے تحت نیم فوجی دستوں کو براہ راست فوج کی کمان میں دیا جا سکتا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی گزشتہ 3-4 دنوں میں آسیان اور جی 20 کے سربراہی اجلاسوں میں پاکستان کو دہشت گردی کی سرکاری طور پر اعانت کرنے والا ملک بتایا ہے۔ لیاوس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں ایک ملک ایسا ہے جس کا کاروبار صرف دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا ہے اور اب اسے روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور سہیل حلیم کی اسی خبر کے تناظر میں میں نے جموں میں کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بسین سے پوچھا کہ مرکزی حکومت کا یہ خیال کہ کشمیر میں جاری شورش میں مذہب کا عمل دخل ہے، جس کا مقصد ریاست میں مذہبی حکومت قائم کرنا ہے، کس حد تک درست ہے؟
اگر آپ نے کشمیر کو فالو کیا ہو کئی سالوں سے تو یہ ایک صحیح پکچر نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ایک اسلامسٹ انفلوئنس تھوڑا سا رائز پہ ہے، لیکن وہ ایک آپ کو گلوبل پورا سیناریو میں اور پورے ہندوستان کے سیناریو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ آپ جو کشمیر میں اگر اسلامزم رائز پہ آتا ہے وہ ان ریئیکشن ٹو جو ہندوستان میں ہندوتوا کی پالیٹکس کافی رائز پہ ہے وہ اس کے رسپانس میں ہے۔ دوسرا ہے کیونکہ کشمیر کا مسئلے کا حل نہیں ہوا ہے، جس قسم کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتے ہیں یا زیادتیاں ہوتی ہیں وہ نوجوان لوگوں کو ایک مذہب کے ایسے ایکسٹریم مذہبی انفلوئنس ہے اس کی طرف وہ زیادہ لے جاتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ابھی کے جو حالات ہیں وہ اس ریڈیکلائزیشن سے، یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی کے جو حالات ہیں وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک کشمیر کی وادی میں ایک بہت اسٹیفلنگ ایٹماسفیئر ہے، ایک بہت گھٹن والا ایٹماسفیئر ہے، اور وہ ایٹماسفیئر اس وجہ سے ہے کیونکہ کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہوا ہے۔ لوگ جب مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں یا سڑکوں پہ اتر آتے ہیں مرنے کے لیے یا پتھر لے کے نکلتے ہیں، اس میں ایک اسپونٹینیٹی کا بھی فیکٹر ہے۔ آپ صرف مذہب کے نام پہ لوگوں کو باہر نہیں لا سکتے نا، ایک پوری پاپولیشن کو برین واش نہیں کیا جا سکتا۔
حکومت نے اخبارات کو جو بریفنگ دی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت علیحدگی پسندوں سے بات چیت نہیں کرے گی جب تک کہ وہ تشدد کے راستے پر ہیں، تو اس وقت جو کشمیری نوجوان مظاہرے کر رہے ہیں اسے تشدد کہنا کہاں تک درست ہوگا؟
دیکھیے، وہ تو یہ تو عام لوگ ہیں، نوجوان ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سڑکوں پہ اتر آئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، ان کا ایک ہی ہتھیار ہے پتھر، یا کچھ جگہ پہ پیسفل اسمبلیز بھی ہو رہی ہیں، امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور یا نعرے لگا رہے ہیں یا جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں، یا ان کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ ایک طرف پتھر ہے، دوسری طرف آپ کا سیکیورٹی فورسز کی جتنی بھی فوج ہے یا پولیس ہے یا سی آر پی ایف ہے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پیلٹ گن ہے، جو پیلٹ گن بہت زیادہ تعداد میں استعمال کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے تشدد کس سائڈ سے ہو رہی ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے۔
تو کیا لگتا ہے کہ مودی سرکار جس طرح سے کشمیر میں علیحدگی پسندوں کو دبانے کے لیے اس احتجاج کو، اس شورش کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور کشمیریوں کو ایک طرح سے مذہبی فرقہ واریت میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا؟
دیکھیں، ہاں جی، ظاہر سی بات ہے، آپ کا کشمیر کے مسئلے کا حل ایک صرف ڈائیلاگ سے، بات چیت سے ہو سکتا ہے۔ ہفتہ پہلے جو آل پارٹی ڈیلیگیشن آیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار اس کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ وہ ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کریں، ایک سیریس ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کریں، تو یہ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور جب وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو وہ بلیم اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہیں گے، دوسرے پہ ڈالنا چاہیں گے اور دوسرے کی خامیاں گننا چاہیں گے۔ تو یہ جو ایگزیجریشن جو مرکزی سرکار ہے وہ ایک ڈائیلاگ اور امن کا راستہ نہیں چاہتے۔
انورادھا بسین، اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وادی میں فوج کی نفری، فوج کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے؟
اب یہ تو کہنا مشکل ہے کیا ہوئے گا اس کا الٹیمیٹلی، کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کے کچھ روز پہلے، جب ایک مہینہ پہلے ایک جگہ پہ کلگام میں ایک گاؤں میں کچھ فوج کے کچھ جوان گئے اور انہوں نے جا کے مارنا شروع کیا کچھ لوگوں کو، اور ایک ٹیچر تھے، کالج کے ٹیچر تھے، وہ ان کی موت بھی ہو گئی اور کافی بری طرح مارا زخمی، उसके बाद नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल हैं, जनरल हुड्डा, उनका बयान था और वो बहुत एक संजीदा बयान था और बहुत रियलिस्टिक बयान था कि हम सबको पीछे हटने की जरूरत है, हर तरफ से जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे फौज के लोग हैं या आम जो सिविलियंस हैं, सबको एक एक कदम पीछे हटने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है। कश्मीर का जो मसला है, बेसिक बुनियादी मसला, वो सियासी मसला है, इसलिए उसका हल ये बंदूक से या फौज का की तादाद ज्यादा बढ़ा देने से कोई हल नहीं निकलने वाला।
ये थी कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन। بھارت میں ہی رہتے ہیں، گزشتہ مہینے ریاست ہریانہ میں تین مسلم خواتین کے اجتماعی ریپ کا بہیمانہ واقعہ بھارتی میڈیا میں زیادہ اجاگر نہیں ہوا، لیکن متاثرہ خواتین اور حقوق انسانی کے بعض کارکنوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ریپ اور قتل کے اس واقعے کے پیچھے مذہبی منافرت ہے۔ نامہ نگار شکیل اختر نے ہریانہ کے میوت ضلع میں جائے واردات کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
ہریانہ کے میوات ضلع میں ریپ کا یہ واقعہ تقریباً دو ہفتے پہلے رونما ہوا۔ حملہوروں نے ایک بچی اور دو خواتین کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا اور کئی دیگر بری طرح زخمی ہوئے۔ میوبرادری کے رہنما رمضان چودھری بتاتے ہیں کہ اس واقعے نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
بہت صدمے میں ہیں، سناٹے میں ہیں اور بہت ہی دہشت زدہ ہے، چونکہ اس طرح کی خوفناک گھٹنا اس سے پہلے ہمارے علاقے میں ہوئی نہیں ہے، اور اسی دن سے جب ہم دیکھ رہے ہیں اس گھٹنا کے پری ٹیکسٹ میں، تو بہت زبردست ویرودھ بھی ہے، روش بھی ہے۔
میوات میں مسلمانوں کی خاصی آبادی ہے۔ جس جگہ یہ حملہ ہوا وہ کھیتوں کے درمیان ایک الگ تھلگ جگہ تھی۔ حملہ آور کئی تھے۔ ایک متاثرہ خاتون نے بی بی سی کو بتایا،
مجبور ترپتی کہاں ہے، میں نے کہہ رہی گڑگاؤں میں، میں ہوں تو میں کیا کرے، میں کمپنی میں لگ پڑو اور کب آئے گا، میں نے ہماری جو بکری عید اس کے بعد آئے گا، پھر کہہ رہے تم گائے وائے کھاتے ہو، تمہاری بھی عزت ہوئی، کسی کچھ مت بتاؤ، یہ تہاری بھی عزت ہوئی، کل کچھ بات مت بتائے نو، اور کہہ رہی ہے من سے تو من بندوق سے مار دیں گے، چھری بڑا دیں گے، اور میرے لڑکا جب آگ ناڑ پہ چھری رکھ دی انہوں نے۔
پولیس نے چار مبینہ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سے بعض کے فیس بک پروفائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت گیر ہندویت کے حامی ہیں۔ میوات بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد خان کہتے ہیں،
یہاں تو ابھی تک جب سے دیش آزاد ہوا ہے کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا، اچھا بھائی چارہ ہے، بہت اچھی مثال ہے یہاں بھائی چارے، اور ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی سمپردائک معاملہ بھڑکانے کی کوشش ہو، سازش ہو، اس کے پیچھے اس ان چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
میوات میں اس واقعے کے خلاف مہا پنچایت بھی ہو چکی ہے اور کئی مظاہرے بھی۔ ضلع کے سینئر وکیل اور سماجی کارکن نور الدین نور کہتے ہیں کہ یہ صرف مجرمانہ معاملہ نہیں لگتا۔
دیکھیے یہ فائل پہ نہیں ہے، نہ ہی یہ انویسٹیگیشن میں اب تک آیا ہے، نہ ہی یہ کورٹ میں آیا ہے، کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا، لیکن آؤٹ آف کیس جب میں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی مانسکتا ہے جس کے تحت اتنی کرولٹی کے ساتھ یہ واردات کی گئی ہے۔
متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی میں ایک نیوز کانفرنس میں حقوق انسانی کی کارکن شبنم ہاشمی نے الزام لگایا ہے کہ اس حملے میں ہندوتو نواز کارکن ملوث ہیں۔
کوشش کی جا رہی ہے یہ بتانے کی کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، لوگ آئے ٹریس پاسنگ کے لیے، لیکن اس طرح کی بروٹیلٹیز، اسپیشلی وتھ ویمن، جس طرح عورتوں کے شریر پہ جس طرح کی بروٹیلٹیز ہوئی ہیں، وہ تبھی ہوتی ہیں جب ایک پوری سوچ سمجھ کے، ایک پلان کر کے کوئی حادثے کو انجام دیا جائے۔
جنتا دل یونائٹیڈ کے رکن پارلیمان انور علی نے بھی میوات کا دورہ کرنے کے بعد شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس کیس کو جان بوجھ کر دبایا جا رہا ہے۔
شروع سے ہی یہ کوشش تھی کہ اس کو دبایا جائے، اور بہت ہائی لیول سے، کیبنٹ اسٹر سے اس بات کو، ایکیوز کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی۔
لیکن بی جے پی کی ریاستی شاخ کے رہنما چودھری اورنگزیب ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔
اس میں ہندو مسلمان کا کوئی سوال نہ ہے، جو دوسی ہونے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہے، اور ہماری سرکار اس کو کسی قیمت پہ ان کو بخشے گی نہیں۔
کل ریاست کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے اس واقعے کی تفتیش سی بی آئی سے کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ ریپ اور قتل کے اس بہیمانہ واقعے کی نوعیت محض مجرمانہ ہے یا اس میں مذہبی نفرت بھی شامل ہے، وجہ جو بھی ہو، اس واقعے سے پورے میوات میں دہشت پھیل گئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب شمالی کوریا کا ذکر، جہاں حکام کے مطابق ایک کامیاب جوہری تجربہ کیا گیا ہے جو کہ اس کا شمالی کوریا کا پانچواں جوہری تجربہ ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر کسی بھی طرح کے جوہری بم یا میزائل ٹیکنالوجی کے تجربے کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمیلہ خان کی زبانی۔
شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ جوہری تجربہ ایک جدید اور حال ہی میں تیار کیے گئے جوہری وار ہیڈ کا تھا، اور اب اس نے بیلسٹک راکٹوں پر جوہری ہتھیار نصب کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کا خیال ہے کہ یہ شمالی کوریا کا اب تک کا سب سے بڑا جوہری تجربہ ہے، اور جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس حالیہ تجربے کی شدت 10 کلو ٹن تھی، جو کہ گزشتہ تجربوں سے دگنی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے 1945 میں ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا تھا اس کی شدت 15 کلو ٹن تھی۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم وانگ کیو آہن نے اس تجربے کی سختی سے مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بالخصوص افسوسناک ہے کہ یہ تجربہ اسی ہفتے لاؤس میں آسیان کے سربراہی اجلاس میں علاقائی رہنماؤں کی جانب سے شمالی کوریا کے تجربوں کی مخالفت کی تصدیق کے فوراً بعد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقائی سلامتی کے لیے بڑھتے خطرات کی نشانی ہیں۔
شمالی کوریا کی جوہری اور میزائل دھمکیاں ہمارے لیے ایک حقیقی واضح خطرہ ہیں۔ ہماری فوج جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی دفاع کی فرم کے تحت شمالی کوریا کی طرف سے کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کی سخت سزا دینے کے لیے مکمل تیاری رکھے۔
اس تجربے سے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ شمالی کوریا نے جوہری میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ جوہری ہتھیاروں کو عملی طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ ان تجربوں نے شمالی کوریا کے جوہری ارادوں کے بارے میں پائے جانے والے تحفظات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
یہ اقوام متحدہ کے کئی فیصلوں اور قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور اس سے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام سے متعلق غیر یقینی مزید بڑھی ہے۔ اس لیے آج نیٹو ایک بار پھر اس اقدام کی مذمت کرتا ہے، اور یہ اہم ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک پابندیاں لگائیں تاکہ ہم جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو بڑھانے سے۔
ادھر چین کی وزارت خارجہ نے بھی شمالی کوریا کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اور اس پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال کو خرابی کی جانب لے جانے والی مزید کسی کارروائی سے گریز کرے۔
یہ تھی شمائلہ خان۔ اور اب پاکستان چلتے ہیں، جہاں حکام کے مطابق صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغیب میں کلدم مذہبی شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام میں 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
سرکاری ذرائع کے مطابق 7 افراد کی گرفتاری چاغی میں افغانستان کے سرحد کے قریب کے علاقے سے عمل میں لائی گئی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ان افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ ان افراد کا تعلق کلدم مذہبی شدت پسند تنظیموں سے ہے۔ بعض پاکستانی نیوز چینلز کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں سے ہے۔ اس سے قبل ضلع نوشکی سے بھی سرکاری حکام نے ایک ایسی کارروائی میں القاعدہ اور داعش سے تعلق کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے کمبرانی میں پولیس کی ایک کارروائی میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ کیچی بیگ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ یہ 3 افراد دہشت گردی کے مختلف واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے باعث پہلے ہی گرفتار کیے گئے تھے۔ اہلکار کے مطابق ان افراد کو کیچی بیگ کے علاقے میں بعض دیگر ملزمان کی نشاندہی کے لیے لے جایا گیا، جہاں ملزمان اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
کوئٹہ سے یہ تھے محمد کاظم۔ اور اب کھیل کے میدان سے۔
ٹائم چاہیے ہوگا ان کو، کیونکہ کافی لڑکے نئے ہیں اس میں۔
بڑا اچھا رہا ایکسپیرینس، جیسے جیسے میچز آ رہے ہیں ویسے ویسے ایکسپیرینس بھی آ رہا ہے۔
سینئر ہاکی ٹیم نتائج نہیں لائے گی اس وقت تک پاکستان کی ہاکی جو ہے پروموٹ نہیں ہوگی۔
T20 کی جیت پر انگلینڈ کے دورے کا اختتام۔ ون ڈے ٹیم کی حالت بدلنے کے لیے کیا کپتان کی تبدیلی ضروری؟ نوجوان فاسٹ بالر حسن علی کا روشن مستقبل۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن ایک سال میں کیا کر پائی؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلے گئے واحد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں جیت کے ساتھ ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ بھی اختتام کو پہنچا۔ ظاہر ہے اس نتیجے سے سب سے زیادہ خوشی وکٹ کیپر سرفراز احمد کو ہوئی ہوگی، جو پہلی مرتبہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم نے مصباح الحق کی قیادت میں 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 2-2 کی برابری پر ختم کی، لیکن ون ڈے سیریز میں انگلینڈ نے پاکستانی ٹیم کو تمام وقت اپنے نشانے پر لیے رکھا۔ 4-1 سے سیریز ہارنے کے بعد توپوں کا رخ اب کپتان اظہر علی کی جانب ہو چکا ہے اور انہیں کپتانی چھوڑنے کے مشورے اور ساتھ ساتھ کپتانی سے ہٹائے جانے کے مطالبے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اظہر علی کی قیادت میں پاکستانی ٹیم کارڈف میں آخری ون ڈے ضرور جیتی، لیکن جہاں تک مجموعی نتیجے کا تعلق ہے تو خود اظہر علی نے بھی یہ تسلیم کیا کہ دنیا آگے آگے چل رہی ہے اور پاکستانی ون ڈے ٹیم پیچھے پیچھے۔
ٹائم چاہیے ہوگا ان کو، کیونکہ کافی لڑکے نئے ہیں اس میں اور ہم شاید دوسری دنیا سے کافی پیچھے چل رہے ہیں ان ٹرمز آف اسٹرائک ریٹس اینڈ آل دیٹ، یہ بہت زیادہ ہم لیگ کر رہے ہیں۔
اظہر علی سے سوال تھا کہ اس تمام تر صورتحال میں بحیثیت بیٹس مین آپ خود پر کتنا دباؤ محسوس کرتے ہیں؟
بہت ضروری ہے ایز اے کیپٹن اور ایز اے بیٹس مین آپ کو پرفارم کرنے کے لیے، کیونکہ یو گاٹ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ۔ اینڈ میں اسٹرگل کر رہا تھا تھوڑا سے، ون ڈیز میں اسٹارٹس مل رہے تھے لیکن کنورٹ نہیں کر پا رہا تھا، تو اس سیریز میں اچھے تھوڑے سے رنز بنے ہیں، کپل آف 80s ہیں۔
انگلینڈ کے دورے میں پاکستان کی ون ڈے کارکردگی کے تجزیے کے لیے بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی آدیش کمار گپتا نے پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان سے بات کی، جو پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کے تجزیے کے لیے بھارت میں موجود تھے۔ بازید خان سے پہلا سوال تھا کہ کیا کپتان تبدیل کرنے سے ون ڈے ٹیم کے مسائل حل ہو جائیں گے؟
سب سے پہلے تو اظہر علی کا رول ڈیفائن کرنا چاہیے ایز اے بیٹس مین۔ وہ میرے حساب سے وہ ایسے پلیئر ہیں جس کے اراؤنڈ ساری بیٹنگ کھیلنی چاہیے۔ وہ 50 اوور کھیلیں یا وہ ایک طرف سے روٹیٹ کرتے رہیں اور دوسری طرف سے آپ کے پاس ایسے پلیئر ہوں جو کہ اٹیک کر سکیں، کیونکہ ابھی اظہر علی اس سیریز میں اس نے رنس تو کیے ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے بیٹنگ آرڈر میں کہ اس نے کیسے کھیلنا ہے، آیا کہ اٹیک کرنا ہے یا پھر وہ آپ کا ایسا پلیئر ہوگا جس کے اراؤنڈ ساری بیٹنگ چلے گی۔ رہی کپتانی کی بات، ابھی بھی کپتانی وہ سیکھ رہا ہے، بہت ینگ ہے، پریشر بہت ہے کیونکہ اس نے ٹیم ایسے سنبھالی ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے۔ اظہر علی کو ابھی آپ کپتانی سے نکالیں گے شاید دوسرے کو لے کے آئیں گے، لیکن ریزلٹس میں بہتری لانا بہت مشکل ہے۔ وہ جب تک کہ نیچے سے نچلے لیول فرسٹ کلاس لیول سے آپ پلیئرز پروڈیوس نہیں کریں گے تب تک آپ کے یہی ریزلٹس چلتے رہیں گے۔
بازید خان سے اگلا سوال تھا کہ ہیڈ کوچ مکی آتھر نے 30 سال سے زیادہ عمر کے کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی جو تنبیہ کی ہے، کیا یہ ان کی دیانتداری ہے یا فرسٹریشن؟
بیان تو انہوں نے ایک طرح سے ٹھیک ہی دیا تھا لیکن بہت جلدی کر گئے۔ میرا خیال تھوڑا سا ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ بہت مختلف ہے، یہ آپ انگلینڈ یا آسٹریلیا یا ایون ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نہیں چلا رہے کیونکہ پیچھے ان کے سٹرکچر سٹرانگ ہے۔ ایون انڈیا کا سٹرکچر سٹرانگ ہے، وہاں سے پلیئر پروڈیوس ہو رہے ہیں اور اس کوالٹی کے پلیئر پروڈیوس ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو بنے بنائے انٹرنیشنل لیول کے لیے مل جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو شاید ریئلائز ہوگا 2-4 سیریز کے بعد یا جب وہ پاکستان کی کرکٹ دیکھیں گے کہ کیسے سسٹم چل رہا ہے اور کیا آپ کے پاس نیچے سے کتنے پلیئرز آ رہے ہیں۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ خصوصاً ون ڈے سیریز میں صرف مایوسی ہی نہیں لکھی تھی، کچھ مثبت پہلو بھی سامنے آئے۔ عماد وسیم، محمد نواز اور حسن علی جیسے باصلاحیت کھلاڑیوں نے اپنی عمدہ کارکردگی سے سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کو مستقبل کے لیے کافی حوصلہ دیا ہے۔ حسن علی انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے، اچھی کارکردگی کا انعام انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کی ٹیم میں شمولیت کی شکل میں انہیں ملا۔ کارڈف کے آخری ون ڈے میں انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی اور پھر اولڈ ٹریفرڈ کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انگلش بیٹسمینوں کو رنز بنانے سے روکنے کے علاوہ جو روٹ اور بین سٹوکس کی قیمتی وکٹیں بھی حاصل کر ڈالیں۔ حسن علی سے میں نے پوچھا کہ انگلینڈ کے جارحانہ انداز میں کھیلنے والے بیٹسمینوں کے خلاف بالنگ کا تجربہ کیسا رہا؟
بڑا اچھا رہا ایکسپیرینس، جیسے جیسے میچز آ رہے ہیں ویسے ویسے ایکسپیرینس بھی آ رہا ہے۔
حسن علی سے اگلا سوال تھا کہ پاکستان اے ٹیم کے دورے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟
اصل میں ٹیم کے ساتھ جو ٹور تھا اس سے مجھے بڑی ہیلپ ملی ہے، اس سے یہاں پہ پتہ چلا ہے کس طرح کی کنڈیشن ہے، کس طرح کے گراؤنڈز ہیں، اس لیے کو چاہیے کہ اس طرح ہی ایک ٹور ہونے چاہیے۔
حسن علی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے پشاور زلمی کی طرف سے پاکستان سپر لیگ بھی کھیلی، یہ تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا تھا؟
پی ایس ایل تھا، وہ ایک طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ تھی، انٹرنیشنل پلیئر تھے، ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا، تو وہاں سے بہت کانفیڈینس ملا تھا۔
عالمی کپ اور اولمپک سے باہر ہونے کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن میں چہرے تبدیل ہوئے، اور جن لوگوں کو اختیارات ملے اب انہیں بھی ایک سال ہو چکا ہے، تو اس ایک سال میں بریگیڈیئر خالد کھوکر اور شہباز احمد ہاکی کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کے لیے کیا کچھ کر پائے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ٹیم سے کس طرح کی کارکردگی کی توقع رکھی جا سکتی ہے، یہ سوال میں نے سابق اولمپئن اصلاح الدین کے سامنے رکھا۔
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جونیئر یوتھ کچھ بھی کرتے رہیں، جب تک پاکستان کی سینئر ہاکی ٹیم نتائج نہیں لائے گی اس وقت تک پاکستان کی ہاکی جو ہے پروموٹ نہیں ہوگی۔ تو اب اس وقت ضرورت ہے کہ کیونکہ ایک سال ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی سینئر ٹیم کو کیونکہ جتنے بھی تجربات ہیں وہ ہو چکے ہوں گے، اب نتائج جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے۔
اصلاح الدین سے میں نے پوچھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم کی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا درست تھا؟
یہ بات ابھی تک میری سمجھ سے بالاتر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کی جو ورلڈ میں رینکنگ ہے وہ 11 نمبر ہے، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر 12 ٹیموں میں آپ ورلڈ کپ میں نہیں ہیں اور 12 ٹیموں میں آپ اولمپکس میں نہیں ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر آپ 12 سے باہر نکل جاتے ہیں۔ چلے ہم 11 میں مان لیتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں دنیا بھر کی 6 بہترین ٹیمیں آتی ہیں، پاکستان کو ایک بہترین موقع ملا تھا کہ پاکستان اس میں جاتا کیا ہوتا، ہارتے نہ، ہارے ہوئے تو آپ ابھی بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ ٹیم ہے جو لاسٹ ایئر کی رنر اپ ٹیم ہے چیمپئنز ٹرافی کی، جو کہ بھونیشور کے اندر بھارت میں ہوا تھا اور جرمنی سے پاکستان کی ٹیم 1 گول سے ہاری تھی، تو فائنلسٹ ٹیم تھی، سلور میڈلسٹ۔ دوسری بات ذہن میں رکھنا تھا کہ ایشین گیم کی سلور میڈلسٹ ہے۔ تیسری بات رکھنی تھی ذہن میں کہ ایشیا کپ کی چیمپئن ہے۔ اور چوتھی بات ذہن میں رکھنی تھی کہ سیف گیم کی 2 دفعہ میچ ہوئے انڈیا سے، اس کی ونر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے میڈلز کے ساتھ یا اتنے سارے وکٹری سینڈ کے ساتھ پھر چیمپئنز ٹرافی میں نہ جانا، ابھی کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر الجھن سی ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور کس نے ان کو ایسا مشورہ دیا تھا فیڈریشن کو، کہ وہ ایڈوائزرز کون تھے جنہوں نے کہا کہ ٹیم نہیں جانی چاہیے؟ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم 4 گول 5 گول 6 گول سے ہار جاتی۔ ہم نے تو خود کہا تھا کہ یہ فیڈریشن ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، ٹیم ابھی ٹیم بن رہی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
اصلاح الدین سے میرا آخری سوال تھا کہ کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم آنے والے ورلڈ کپ اور اولمپکس میں جگہ بنا سکے؟
ایک ہوتی ہے ڈومیسٹک فٹنس اور ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل فٹنس۔ انٹرنیشنل فٹنس کی جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی، وہ میرے حساب سے 70% ہے، تو 30% ہم لیک کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی اس فزیکل فٹنس کو بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ اس کا میں ریزن دیتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم جب میچ شروع ہوتا ہے گول بھی کر لیتی ہے، لیڈ بھی لیتی ہے، 2 کوارٹر تک جیت رہی ہوتی ہے، لیکن جب تیسرا کوارٹر شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بتدریج جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ برابر بھی ہو جاتے ہیں اور چوتھے کے اندر وہ گول کھا کے ہار بھی جاتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں فزیکل فٹنس کی کمی ہے۔ فزیکل فٹنس کے لیے کوئی ایسا کسی پیمانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، کھلاڑی خود اس میں شوق ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے شوق سے اور پھر کیمپ کے اندر جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس کو کرایا جائے۔ اگر صرف اور صرف یہ اپنی 30% اس کو کور کر لیں گے جس کی اس کی ان کو ضرورت ہے، تو پاکستان کی ٹیم نتائج بہتر لا سکتی ہے، ورنہ بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ جب بھی آپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو باقی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ خوب تگڑی ہو کر آتی ہیں، اور وہ بھی کسی کوئی چیز ان کی اسٹیک پر ہوتی نہیں ہے، کھل کر کھیل رہی ہوتی ہیں اور بڑی سے بڑی ٹیموں کو لپیٹ لیتی ہیں۔
اور آئندہ ہفتے آپ یہ سننا مت بھولیے گا کہ ہاکی کی دنیا میں وہ پہلا کھلاڑی کون تھا جس کا ڈوپ ٹیسٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی، اور آپ کو یہ بھی سنوائیں گے کہ ٹاس سے پہلے کپتان آصف اقبال نے کس کھلاڑی سے یہ کہا کہ آپ یہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیل رہے۔ جی ہاں، یہ سب کچھ آئندہ ہفتے، لیکن اس وقت عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
سربین، یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج ایڈیٹر تھیں مہاپارہ صفدر، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں اسٹیفنی کک، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف نے شام میں جنگ بندی کے لیے جنیوا میں مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ فرانس میں پہاڑی سلسلے ایلپس میں کیبل کار خراب ہونے کی وجہ سے پھنس جانے والے تمام سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ زمبابوے میں حکومت نے اخراجات کو کم کرنے کے لیے 25,000 سرکاری ملازمتیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر اوباما نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے کو دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ امریکی حکام نے فضائی مسافروں سے کہا ہے کہ وہ سیمسنگ کا نیا سمارٹ موبائل فون گلیکسی نوٹ 7 پرواز پر اپنے ساتھ لانے سے گریز کریں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔